الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ زانی جس وقت زنا کرتا ہے یا اس فعل میں مصروف ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت اور سادہ سی بات ہے کہ اگر بندے کا وہ ایمان کیا ہے، زبان کا اقرار، دل کا یقین اور اعمال کی گواہی، یہ تین چیزیں مل کر ایمان بنتا ہے. زبان اقرار کرتی ہے، دل تصدیق کرتا ہے، اور کردار اس کی گواہی دیتا ہے، اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر کردار ایمان کے خلاف ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس لیے یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کامل ایمان ہے، یعنی زنا کفر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کامل ایمان اس وقت اس میں، اس فعل کے کرتے وقت اس میں کامل ایمان نہیں ہوتا. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے کہ بندے کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب واحد لا شریک ہے، معبود برحق ہے، وَهُوَ مَوَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ، ہر حال میں ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قریب ترین ذات میرے اللہ کی ہے، تو پھر یہ کام اس سے نہیں. تو فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ لمحات جو ہیں ان میں ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق حین یسرقہ وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشربہا وہو مومن، ولا ینتہب نہبۃ یرفع الناس الیہ فیا ابصارہم حین ینتبہا وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم من حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم متفق عليه. اسی طرح فرمایا کہ چور چوری نہیں کرتا، شراب شرابی شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ اس وقت اس کے اندر ایمان موجود ہو. یعنی جس لمحے وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس لمحے اس میں وہ یقین، وہ ایمان اور اس کی تصدیق موجود نہیں ہوتی. شرابی جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو وہ لمحات جو ہیں اس میں ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا. اور خیانت جب کوئی کرتا ہے تو جس لمحے وہ خیانت کرتا ہے اس لمحے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. اور فرمایا ایاکم ایاکم، دو دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو مسلمانوں کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ تمہیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ایاکم تمہیں ان سے ہر حال میں بچنا ہے، دور رہنا ہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے. وفی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ولا یقتل حین یقتل ہو مومن، اور کوئی قتل نہیں کرتا ناجائز غیر شرعی طریقے سے، جو قتل کرتا ہے جب وہ قتل کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا. قال اکرمۃ فقلت لابن عباس کیف ینزع الایمان منہ. حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کی کہ ان سے ایمان کیسے چلا جاتا ہے. ایمان تو ایک کیفیت ہے، دلی یقین کا نام ہے، تو وہ کیسے چلا جاتا ہے. قال ھکذا وشبک بین اصابعہ ثم اخرجھا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پھنسایا اور پھر الگ کر دیا کہ اس طرح ایمان الگ ہو جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَعَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ، اور اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ ایمان اس طرح پلٹ آتا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو اس طرح پھنسا کر بتایا کہ اگر توبہ کرتا ہے تو ایمان پلٹ آتا ہے. وقال ابو عبد اللہ لا یکون ھذا مومنا تاما ولا یکون له نور الایمان، ھذا لفظ البخاری، اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ساری حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان لمحات میں اس وہ کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن ایمان کامل نہیں ہوتا، نور یقین میں کمی آ جاتی ہے، اس کے پاس ایمان کا نور نہیں رہتا الا یہ کہ وہ توبہ کرے. تو گویا ایمان کا تعلق صرف دعوے سے نہیں ہے. اس ارشاد نبوی علی صاحب الصلات والسلام کے مطابق ایمان کا زیادہ مدار کردار پر ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کو کامل اس کا کردار کرتا. اچھی باتیں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کسی نے لکھا کہ ایک استاد نے چھوٹے بچوں کی کلاس تھی تو اس نے سوال کر دیا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا. تو چھوٹا سا بچہ تھا اس نے بڑا سوچ کر جواب دیا کہ سر جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اس نے پھر پوچھا اور کوئی جواب دو. تو دوسرے بچے نے بڑی معصومیت سے کہا کہ سر جنہیں نماز آتی نہیں وہ نہیں پڑھتے، انہیں آتی نہیں ہوگی تو نہیں پڑھتے. اس نے پھر پوچھا تو تیسرے نے کہا کہ سر جو کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. نیچے اس نے سوال لکھا ہے کہ ہم جو تارک صلات ہیں ہم کیا ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہمیں نماز آتی نہیں یا ہم ایمان چھوڑ چکے ہیں. تو یہی سوال وارد ہوتا ہے کہ زبانی کوئی کلمہ پڑھتا ہے آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، وہ جانے اس کا رب جانے، اسے مسلمان قبول کرنا پڑتا ہے، لیکن تکمیل ایمان کردار سے ہوتی ہے، اس کا کردار بھی گواہی دے کہ کلمہ پاک پر اس کا یقین ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات المنافق ثلاث زاد مسلم وان صام وصلى زعم انه مسلم ثم اتفق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا زاد ومنع خان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں. یہاں مسلم نے زیادہ کیا ہے، اور مسلم میں یہ ہے کہ اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو. اس کے بعد اگلی حدیث پہ دونوں متفق ہو گئے ہیں کہ کیا نشانیاں منافق کی، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مسلمان ہونے کا مدعی ہو، لیکن جب بات کرے جھوٹ بولے تو وہ منافق ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. بعض وعدے کیے ہی پورا نہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک بندے نے ایک وعدہ کیا، کوئی عذرِ شرعی درمیان میں آ گیا، وہ اور بات ہے. یہ وہ وعدے مراد ہیں جو پورا نہ کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ یہ کام کروں گا، آج تو ٹل جائے نا، پھر دیکھیں گے. فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. یہ تین باتیں جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات یا یہ تینوں جس میں ہوں گی وہ منافق ہے. ایسا وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، تو بات پھر وہیں ٹھہری کہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اعمال اس کے گواہ ہیں. اعمال اگر گواہ جھوٹے ہیں تو اس دعوے کا اعتبار نہیں. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فی کان منافقا خالصا من کان فی خسرۃ من النفاق حتی یدعها اذا تمنى خان و اذا حدث کذب و اذا احد غدر و اذا خاصم فجر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں کوئی ایک بات ان میں سے نفاق کی ہوگی یہاں تک اسے چھوڑ دے. چار باتیں کیا ہیں؟ فرمایا جب امانت سونپی جائے خیانت کرے. اب یہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے رکھے جائیں تو وہ کھا جائے، اس سے بڑی امانت لوگوں کے حقوق ہیں. ایک عام آدمی، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، میرے پاس آپ تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانا، دیانت داری سے پہنچانا، درد دل سے پہنچانا، صحیح طور پر پہنچانا، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے میرے پاس. ایک استاد سکول میں پڑھا رہا ہے، بچوں کی صحیح تربیت اور تعلیم اس کے پاس امانت ہے. ایک افسر تھانے میں بیٹھا ہے تو لوگوں کے حقوق کا تحفظ اس کے پاس امانت ہے. یہاں سے لے کر وزیراعظم تک، جہاں کوئی بیٹھا ہے، جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق اس کے پاس امانت ہیں. جہاں جہاں وہ کمی کرے گا، خرابی کرے گا، وہی امانت میں خیانت. اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف پیسے امانت کے طور پر رکھے تو وہ کھا گیا. نہیں، حقوق بھی امانت ہیں. والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، مسلمان معاشرے میں کافر کے حقوق ہیں، یہ سب امانتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو مکمل خالص منافق ہوگا, اور جس میں کوئی ایک بات ہوگی اس میں منافقت کی ایک بات ہوگی, حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے اور اس سے بچ جائے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے, بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. کسی سے جھگڑا ہو جائے تو ناروا الفاظ استعمال کرے اور گالی بکے, یہ بھی منافق کی نشانی ہے. یعنی جھگڑا بھی ہو جائے تو مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے, حدود شرعی کا لحاظ ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک بات کر سکتا ہوں اور کہاں تک نہیں کر سکتا. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق کشاة العائرة بین الغنمین تعیر الہازہ مرتن و الہازہ مرتن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے, کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے, جس کا کوئی حقیقی مالک نہیں ہوتا, جو آوارہ ہوتی ہے, کبھی ایک ریوڑ کی طرف چلی جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے. یہی حال منافق کا ہوتا ہے, کبھی مسلمانوں میں جا گھستا ہے اور کردار کے اعتبار سے کفار کے قریب ہو جاتا ہے. وعن صفوان ابن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى حاضر النبی. حضرت صفوان بن اصال سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا میرے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل. فقال له صاحب لا تقل له نبی. تو اس کے دوسرے دوست نے یہودی نے اسے کہا کہ آپ انہیں نبی نہ کہو, انہ لو سمع لکان لہ اربع اعین, اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی. عربی میں آنکھیں چار ہونا انتہائی خوش ہونے سے عبارت ہے, جیسے اردو میں بھی محاورہ ہے نا, کوئی غم کی بات سنے یا دکھ کی بات ہو تو کہتے ہیں میری دنیا تاریک ہو گئی. حالانکہ دنیا تاریک تو نہیں ہوتی, لیکن محاورہ یہ ہے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. اسی طرح خوشی کی بات ہو تو آنکھیں دو کی بجائے چار ہو گئیں, یہ عربی محاورہ ہے کہ انتہائی خوشی میں کسی کی اس کی آنکھیں چار ہو گئیں, روشن ہو گئیں, چمک اٹھیں. تو دوسرے یہودی نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ کہو, تمہارے منہ سے ایک یہودی کے منہ سے وہ سنیں گے کہ یہ مجھے نبی کہتے تو انہیں بہت خوشی ہوگی. فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے, فسالا ہو اور آپ سے یہ عرض کیا, ان تسع آیات بینات, نو امور کے بارے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ان کے بارے ہمیں سمجھایا جائے. وہ نو باتیں جو انبیاء متقدمین بھی کہتے تھے کہ نو باتیں دین کی بنیاد ہے, وہ نو باتیں کیا ہیں؟ یہودیوں کی کتاب میں ان کے دین میں یہ اشارہ تھا, تو ان کے نزدیک یہ بات تھی کہ ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے فرمایا کہ نو باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کو بچنا ہے. وہ نو چیز باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، پہلی بات یہ ہے کہ رائی برابر بھی اللہ سے کسی کو شریک نہ کرو. جو امید اللہ سے وابستہ ہے وہ کسی دوسرے سے وابستہ نہ کرو رائی برابر. جو عبادت اللہ کے لیے ہے وہ کسی دوسرے کے لیے سوچو بھی نہیں. ولا تسرقوا، دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرو. اب چوری میں صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کا مال چرا لیتے ہیں. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ سب سے بری چوری یہ ہے کہ کوئی نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا کرے گا؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا، قیام پورا نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، بس ٹھونگے مارے، ایک تسبیح نیچے جاتی ہوئی پڑی، ایک زمین پہ پڑی، ایک واپسی پہ پڑی، تین تسبیحات نہیں پڑھتا، تو ارکان میں جو کمی کرتا ہے یہ نماز میں چوری کرتا ہے. اسی طرح جو اپنے فرائض جہاں سے تنخواہ لیتا ہے، ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس فرائض میں چوری کرتا ہے. اس کا مفہوم وسیع ہے، انسانی زندگی پہ چھایا ہوا ہے. اس لیے شرک کے بعد دوسرا ارشاد فرمایا کہ چوری نہ کرے. ولا تزنو، تیسری بات اہم ارشاد فرمائی کہ وہ غیر شرعی طریقے سے عورتوں سے ملاپ نہ رکھے، اپنی منقوعہ کے بغیر جنسی فعل نہ کرے، زنا نہ کرے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان کسی کو قتل نہ کرے. اب اس میں یہ ساری بات آ جاتی ہے. ایک تو قتل عمد ہے کہ سامنے سامنے کسی نے گولی مار دی، چاقو مار دیا، لاٹھی مار دی، قتل کر دیا. لیکن بہت سے قتل وہ ہیں جنہیں قتل سمجھا ہی نہیں جاتا. جس طرح اولاد کا پیدا ہونا روک دیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ آبادی بڑھ گئی اور خوراک پوری نہیں ہوتی، یہی بات پچھلی حدیث شریف میں گزر چکی ہے. تو اگر پیدا ہونے سے روک دیا جائے تو بھی قتل ہے، لیکن اس کی صورت اور ہے. حمل ہونے کے بعد ضائع کیا جائے اس کی صورت اور ہے، اور 120 دن کے بعد کیا جائے تو وہ صریح قتل ہے کہ اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے. مطلقاً ایسا علاج کر دیا جائے کہ کبھی اولاد نہ ہو سکے بغیر عذر شرعی کے. عذر شرعی ہو، ڈاکٹر طبیب کہتا ہو کہ اس کی ضرورت ہے، وہ الگ بات. تو کسی جان کو قتل نہ کرو، ہاں جہاں اللہ کا حکم ہو، جہاد ہو یا قانون کسی کو سزا. اب قانون کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ قانونی ادارے دیتے ہیں، ہر فرد تو نہیں دے سکتا. ہر بندے کو تو یہ قاصر نہیں کہ گلی میں بم پھوڑتا پھرے اور عبادت خانوں میں گولی چلاتا پھرے. ولا تمشوا ببریء الى ذی سلطان یقتلہ، اور کسی کے خلاف غلط شکایت کر کے اسے بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ وہاں قتل کر دیا جائے. یعنی جھوٹے مقدمے نہ کرو. جب تم جانتے ہو تو میں دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے اسے عدالتوں میں نہ گھسیٹو. ولا تسحروا، جادو کے قریب نہ جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ جادو ہے کیا، اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، اس کا رد کیا ہے، یہ الگ بحث ہے. کرنے کا سوچو بھی نہیں. ولا تاکل الربا، اور کبھی سود مت کھاؤ. بڑا آسان سا کلیہ ہے، نفع مفہوم، نفع جو ہے وہ یقینی نہ ہو اور نقصان یقینی ہو. کہیں رقم خرچ کی جائے تو نقصان یقینی ہو اور نفع یقینی نہ ہو, امید ہو کہ نفع بھی ہو سکتا ہے, یہ جوا ہے. کہیں رقم خرچ کی جائے اور یہ یقین ہو کہ نقصان نہیں ہوگا نفع ہی نفع ہوگا, یہ سود ہے. کہیں رقم خرچ کی جائے وہاں نفع کی امید بھی ہو نقصان کی بھی ہو, یہ تجارت ہے. بالکل واضح, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی غلط فہمی نہیں ہے. تو فرمایا سود نہ کھاؤ, ولا تقذفوا محصنة, اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ. خامخواہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. ولا تولوا للفرار یوم الزحف, اور جہاد کے دن میدان کارزار سے بھاگو نہیں, حالات کیسے بھی ہوں شہید ہو جاؤ, جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگ نہ جاؤ. وعلیکم خاصۃ الیہود ان تعدوا فی السبت, اللہ تعدوا فی السبت. اور فرمایا ہے یہودیوں تم پر تو یہ ضروری ہے کہ ہفتے کے دن کسی سے کوئی زیادتی نہ کرو, ہفتے کے دن کا احترام کرو. تمہارے لیے ہفتے کا دن مقدس ٹھہرایا گیا تھا. قال فکبوا لا یدیہ ورجلیہ, تو فرماتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بھی چومے, پائے اقدس بھی چومے. قال نشهد انك نبی, اور کہنے لگے ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, چونکہ یہ باتیں اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں اور وہ ہی بتا سکتے تھے, کوئی غیر نبی اس ترتیب سے ان احکام کو نہیں بتا سکتا تھا. قال فما یمنعکم من تتبعو نہیں, تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز مانے ہے, جب تم نے یہ یقین کر لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر میری اطاعت میرا اتباع کیوں نہیں کرتے. قال ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریتی نبی. پہلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا نے روک رکھا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبوت میری ہی نسل میں رہے, اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی نسل سے نہیں ہیں. پھر کہنے لگے اصل بات یہ ہے, اِنَّا نَخَافُ أَن تَبِعَنَاكَ أَن يُقْتَلَنَا الْيَهُودُ. کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے اتباع کا اعلان کر دیں یہودی ہمیں قتل کر دیں. ہم جان چکے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں, لیکن اگر یہ بات ہم علل اعلان کہہ دیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہودی ہمیں قتل کر دیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں, بنیاد ہیں جن پر ایمان کی عمارت استوار ہے. الکفو ام من قال لا الہ الا اللہ, جس شخص نے لا الہ الا اللہ قبول کر لیا اس سے رک جانا, اس پر زیادتی نہ کرنا, اسے مسلمان تسلیم کر لینا, اس کے اسلامی حقوق کا تحفظ کرنا. لا تغفروه بذنب ولا تخرجوه من الاسلام، اس کے کسی گناہ پر اسے کافر نہ کہا جائے اور بات بات پر اسے اسلام سے خارج نہ کیا جائے. سبحان اللہ، آج ہم کتنے گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس مسجد والے اس مسجد والوں کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں، یہ اگلوں کو کہتے ہیں، وہ اور اگلوں کو کہتے ہیں. اتنے فرقے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کلمہ سارے پڑھتے ہیں. تو جو کسی مسجد میں نہیں جاتے وہ خطبے سے بچے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی مسجد نہیں جاتے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. یہ فتوے بھی نمازیوں پر ہی ہیں. یہ ساری بدبختی ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید، حضور کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مسلمان ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے تو فاسق فاجر ہے، کافر نہیں ہے، جب تک ارکان اسلام میں سے کسی کا انکار نہ کرے. نبوت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، توحید باری میں شک کرے، حساب کتاب کا، قیامت کا، عذاب ثواب کا انکار کرے، تو یہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یہ دین کی بنیادی ہیں. کسی ایک کا انکار سب کا انکار سمجھا جائے. لیکن غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، معمولی باتوں پر ٹوک کر اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے. اور اس کی بھی تحقیق کی جاتی ہے. علماء فقہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایسا جملہ کہا جو لگتا ہے جملہ کفریہ ہے، تو اس کی تحقیق ہوگی، اس سے تفتیش ہوگی، پوچھا جائے گا. اگر اس جملے کے 100 معنی بنتے ہیں، 99 معنی کفر پہ دلالت کرتے ہیں، اور 1 معنی جو ہے اگر وہ لیا جائے تو کفر پہ دلالت نہیں کرتا، تو علماء فرماتے ہیں وہ لیا جائے گا، 99 چھوڑ دیے جائے. اتنی احتیاط ہے مسلمان کو کافر کہنے میں. کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ہم قرآن و حدیث کی شرح اور ترجمہ اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کرتے ہیں. اگر قرآن کریم کی تفسیر، حدیث پاک کا مفہوم وہ لیا جائے جو حضور نے جب بیان کیا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، اس پر عمل کیا اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہی ہے، اگر وہ مانی لیا جائے تو کوئی فرقہ بنتا ہی نہیں. جب ہم وہ معنی چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی، تو آپ اپنی مرضی کا معنی کر لیتے ہیں، میں اپنی مرضی کا معنی کر لیتا ہوں، آپ اپنے قرآن سے مجھے کافر ثابت کرتے ہیں، میں اپنے سے آپ کو ثابت کرتا ہوں. تو اللہ کریم ہمیں ہدایت اور صحیح سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور والجہاد و ماذن مزہ باسنی اللہ الہ ان یقاتل آخر ہذہ الامہ فی الدجال لا یبتلہ جور و جائر ولا عدل و عادل والایمان بالاقدار. یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے، اور اس پہ آج کل بڑا لے دے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو، جہاد جاری رہنے والا ہے. جب سے اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ امت کا آخر دجال کو قتل کرے گا، یعنی میری بعثت عالی سے لے کر اس وقت تک جب آخر امت کے لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور اسے قتل کریں گے، جہاد جاری رہے گا. آج کل یہ بھی ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے جہاد کی بات ہی نہ کرو، جہاد سیف و زمانے میں تھا، اب صرف باتوں سے جہاد ہوگا. یہ شوشہ تو مرزا قادیانی ملعون نے چھوڑا تھا نا، تو اب ہمارے اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس کو پکڑے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ بات شروع قادیانی نے کی تھی. تو حضور کا ارشاد ہے کہ میری بعثت عالی سے لے کر آخر وقت تک جہاد ہمیشہ رہے گا. جہاد دو طرح سے ہے، میدان عمل میں برائی کو روکنے کے لیے بھلائی کی کوشش، جہاں کفر اسلامی ریاست میں مداخلت کی کوشش کرے وہاں تلوار سے بندوق سے جان دے کر اسلامی ریاست کا تحفظ. اسی سے حضور نے بھاگنے سے منع فرمایا کہ وہاں شہید ہو جاؤ بھاگو نہیں. اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے عمر بھر کوشش، یہ بھی جہاد. اپنے آپ سے جہاد، اسلام اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جہاد، اور اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے انہیں قتل کر کے زبردستی بات منوانا، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جو آج کل ہو رہا ہے کہ چند بندے اکٹھے ہو کر ایک بات طے کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو نہیں مانتا اسے قتل کر دو، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد جو کفار سے ہوگا ریاست کے تحفظ کے لیے ہوگا، وہ انفرادی نہیں ہوگا، وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. سربراہ ریاست آگے ہوگا، قوم اس کا ساتھ دے گی. اپنی ذات کا جہاد اپنے ذمے ہے کہ خود کو برائی سے روکے اور نیکی پر کاربند کرے. اور فرمایا میری بعثت عالی سے جہاد شروع ہوا ہے، قیامت تک آخر تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ امت آخر امت کے لوگ دجال سے جہاد کر کے اسے قتل کریں گے. ولا یبتلہ جور و جائر، کسی ظالم کا ظلم جہاد کو روک نہیں سکے گا، باطل نہیں کر سکے گا، یہ حکم قائم رہے گا. ولا عدل و عادل، اور کسی عادل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا، یہ حکم ہر حال میں قائم رہے گا. والایمان بالاقدار، اور ایمان اقدار، تقدیری امور کے ساتھ زندہ رہنا، ان پر یقین رکھنے کا نام ہے. خطا ہو جائے تو اپنی خطا تسلیم کرنا، بات بن جائے تو اللہ کی عطا ماننا. جہاں جہاں ہمیں دکھ پہنچتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں بما کسبت ایدیکم، میں نے تو تمہارے لیے آرام ہی آرام لکھا ہے، تم خود انگار اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے. ویعفو عن کثیر، فرمایا بہت سی تمہارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں. کسی کسی گناہ کے بدلے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ تمہیں احساس تمہارا زندہ رہے کہ یہ گناہ آگ کا انگارہ ایسے گود میں نہیں رکھنا چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنا العبد خرج منه الایمان فکان فوق راسه کذلہ فضا خرج من ذلك الامر رجع علیہ الایمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، لیکن بادل کی طرح فضا میں رہتا ہے، جب اس عمل سے خارج ہو جائے تو لوٹ آتا ہے. یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ لمحات جو اس برے فعل میں بسر ہوتے ہیں، ان لمحات میں ایمان سے خالی ہوتا. وعن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. قال لا تشرک باللہ شیئا، لئن قتلتا او حرکتا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہ کرو، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، قتل ہو جاؤ، جل جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کرو. قتل ہو جانا زندگی کا ضیاع ہے، اور جل کر مرنا ساتھ بہت تکلیف دہ بھی ہے. اس سے زیادہ ایزا کا کوئی تصور نہیں کہ کسی کو زندہ جلا دیا جائے اور وہ مر جائے. فرمایا اگر اتنا دکھ بھی برداشت کرنا پڑے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان کو تل تو حرکتا ولا تعقن والدیک ان امرا کان تخرج من اہلک و مالک. والدین کی نافرمانی نہ کر. اب وہ کوئی غلط کام بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مال بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی بھگا دو، بیوی کو بھی چھوڑ دو. جو غلط حکم دیا جائے، خلاف شرط حکم، شریعت حکم دیا جائے، وہ مانا نہ جائے لیکن سامنے انکار نہ کیا جائے، ان کی دل آزاری نہ کیا جائے، کی جائے، انہیں بھلا برا نہ کہا جائے. مانا وہی حکم دیا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہوگا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن والدین کا احترام یہ ہے کہ انہیں صاف انکار نہیں کیا جائے گا، انہیں یہ نہیں کہا جائے گا تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، تمہاری بات غلط نہیں، کہ وہاں جی وہ ایسا ہی کریں گے. ان کا احترام، ان کی عزت باقی رکھ. ولا تترکن صلاۃ المکتوبۃ متعمدا. فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑ. ادھر شرع سے چھوٹ جانا الگ بات ہے، بلا عذر شرعی فرض نماز، پنج نماز، پنج گانا میں سے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ ان من ترک الصلاۃ مکتوبہ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. آپ نے وجہ بیان فرما دی، فرمایا اس لیے کہ فرائض نمازوں میں سے جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، حفاظت الہیہ اس سے اٹھا لی جاتی ہے، پھر شیطان کے ہاتھ میں وہ اسے جدھر چاہے چلاتا رہے، اللہ کی حفاظت اس سے واپس لے لی جاتی ہے. ذمۃ اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی ذمہ داری اس سے ہٹا لی جاتی ہے. ولا تشربن خمرا، کبھی زندگی میں شراب نہ پی. انہو راس کل فاحشہ، ہر برائی کا سر ہے شراب، بنیاد ہے ہر برائی کی. جو شخص شراب پی سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے. کبھی شراب کے قریب نہ جاؤ. وَإِيَّاكَ وَالْمَعِيصَةَ، بھول کر بھی گناہ کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کی جرات نہ کرو. فَإِنَّ بِالْمَعِيصَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہ گناہ اللہ کے غضب کا راستہ کھول دیتا ہے. ہر گناہ غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. کوئی جان بوجھ کر بھیڑوں کے چھتے میں انگلی دیتا ہے؟ تو بیڑوں کے چھتے میں انگلی دینا تو معمولی سی بات ہے، کوئی جان بوجھ کر غضب الہی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے. فرمایا فرض نماز کا چھوڑنا ایسا ہے جیسا کسی نے غضب الہی کا دروازہ اپنے لیے خود کھول دیا. اور معیشت یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی غضب الہی کا دروازہ کھول دیتی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارُ مِنَ الزَّافِ، وَإِنْ حَلَقَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ أَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبُتْ. جہاد سے میدان جہاد سے میدان جنگ سے بھاگنے کا کبھی سوچو بھی نہیں، گرچہ تمہارے ساتھی شہید پر شہید ہو رہے ہوں اور تم بھی ان مرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، بھاگنے کا مت سوچو. کفار کے پاس طاقت زیادہ ہے یا غلبہ ہو گیا یا مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تم سمجھو میں آج بھاگ جاؤں کل لڑ لوں گا، نہیں. ساتھیوں کے ساتھ جان دے دو، میدان جہاد سے جان بچانے کے لیے کبھی مت بھاگو. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ، اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرو. ایک یہ بھی ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا جی، اس کا یہ بڑی بات ہے کہ وہ کپڑے اچھے نہیں پہنتا، وہ کھانا اچھا نہیں کھاتا، وہ ہاتھ منہ نہیں دھو، بڑا نیک ہے. یہاں ہمارے جو فضائل بتائے جاتے ہیں نا، وہ کوئی عیدی صاحب جو تھے، وہ جی ان کا پاجامہ بھی کسی مردے کا ہوتا تھا، قمیض بھی کسی مردے کی اتری ہوتی تھی، چپل بھی کسی مردے کی ہوتی تھی. یہ نیکی نہیں ہے. جتنی حیثیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق رہو، اولاد کو بھی اس کے مطابق رکھو. لباس، جوتا، کپڑا، خوراک، تعلیم و تعلم، اللہ نے جو ما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کو بیان بھی کرو. اور فرماتے ہیں یہ تحدیث نعمت ہے کہ تمہارے لباس سے، اٹھنے بیٹھنے سے، گاڑی موٹر سے پتہ چلے کہ تم پر اللہ کا اتنا احسان ہے. دولت کو دبا کر سانپ بن کر بیٹھ جانا اور پرانے کپڑے پہن لینا، یہ اسلام میں نہیں ہے اور یہ کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے، یہ مکاری ہے. انفق علی عیالک من طولک، اور اپنی حیثیت کے مطابق بال بچوں پہ خرچ کرو. ولا ترفعوا عنہم اصواتکم ادباء وأكفهم فی اللہ، اور ان پر لاٹھی نہ اٹھاؤ، یعنی گھر میں جلاد بن کر نہ رہو. بیوی کو بھی گالیاں، بیٹوں کو بھی گالیاں، بچیوں کو بھی تھپڑ، جلاد لاٹھی اٹھا کر نہ رہو. پیار سے، محبت سے اولاد کی تربیت کرو. اور آپ دیکھ لیں جن گھروں میں محبت سے، پیار سے، حسن سلوک سے بچے پالے جاتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں، اور جن گھروں میں لاٹھی ڈنڈا چلتا رہتا ہے وہ کیا بنتے ہیں. وَحْفِظْهُمْ فِي اللَّهِ، اور بچوں کو اللہ کے تعلق کے بارے اس کی نزاکتیں بتاتے رہا کرو، اللہ کے بارے ڈراتے رہا کرو. عظمت الہی کا درس بچپن میں ماں کی گود سے شروع کرو، لڑکپن میں گھر میں تہذیب اسلامی شریعت کے مطابق بات کرنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، لباس، یہ بتاتے رہا کرو. یہ جب سے گھروں سے چھوٹا ہے نا، تو دیکھ لو آج نسل، آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے. نہ ہمارا لباس اپنا ہے، نہ حلیہ اپنا ہے، نہ اشغال اپنا ہے. آج کے بچوں کو دیکھ لو، لباس وہ غیر اقوام کا ہے، حلیہ جیسا وہ بناتے ہیں، خواہ وہ بندر کا بنا لیں، یہ سارے بندر بن جاتے ہیں. سنت داڑھی کوئی نہیں رکھتا تھا، اور جو سنت رکھ لیتا تو اسے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا. اب امریکنوں نے ٹیڑھی میڑھی اداریاں رکھ لی، ہر جوان رکھے پھرتا ہے، اور رشتہ دینے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں. عجیب بات نہیں ہے. انہوں نے سارے دروں سے مونڈ کر درمیان میں ایک دمبے کی طرح وہ چھتا سا رکھ دیا، سب نے سر مڈا دیے، ویسا بنا لیا انہوں نے، اس پہ رنگ لگا دیے، یہاں سارے لوگ رنگ لگائے پھر. تو فرمایا ان کو آوارہ نہ کرو، ان کو اسلامی اصول، حلیے، رہائش، اللہ سے تعلق، اتباع رسالت، اس کے فوائد اور دین پر قائم رہنے کی تربیت گھر سے، ماں کی گود سے، مدرسے سے، ابتدا سے دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد.